صدا رنگ ہفتہ وار ادبی پروگرام پیش کر رہے ہیں اسد نذیر۔
ہفت روزہ ادبی مجلے صدا رنگ کے ساتھ اسد نذیر اپنے سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے۔ ہمارے شمارے کی صوتی جھلکیاں روبرو معروف افسانہ نگار اور کالم نویس محترمہ زاہدہ ہنا سے خصوصی گفتگو۔
اور میں نے افسانے بھی لکھے، افسانوں کے تین مجموعے میرے آئے ہیں، پھر ایک ناول مختصر لکھا نجنو رہا نہ کری رہی، اور کالم تو بہت لکھے، یعنی اب تک تقریباً 3,000 کے قریب کالم لے چکی ہوں میں۔
کلام شاعر بزبان شاعر میں محترمہ راشدہ ماہین اور جناب شکیل جاذب کا کلام انہی کی آوازوں میں۔
میں جو احساس جنوں خیز سے آری ہوئی ہوں، دل بھی ٹوٹا ہے میرا، عشق بھی ہاری ہوئی ہوں، تم میرے پیار کی شدت کو سمجھتے ہی نہیں، چھوڑ کر سارا زمانہ میں تمہاری ہوئی ہوں۔
پڑاؤ رات کا تھا، زندگی کا تھوڑی تھا، بلا رہی ہے جرس کی صدا، خدا حافظ۔ وہ میرے سانس کی صورت تھا میرے سینے میں، وہ میرے سانس کی صورت تھا میرے سینے میں، پھر ایک دن اس نے اچانک کہا خدا حافظ۔
واہ واہ واہ!
وہ میرے سانس کی صورت تھا میرے سینے میں، وہ میرے سانس کی صورت تھا میرے سینے میں، پھر ایک دن اس نے اچانک کہا خدا حافظ۔
تفیب غالب کے عنوان سے دیوان غالب کی غزل نمبر 220 کی انگریزی اور اردو میں تشریح ڈاکٹر سرفراز خان نیازی کی زبانی۔
غالب کی شعرۂ آفاق غزل، غزل نمبر 220، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ بے شمار لوگوں نے اس غزل کو گایا ہے۔
اور آخر میں منشایات کا معروف افسانہ تماشا خالد حمید سنائیں گے۔
تو کیا اس بستی میں پورے قط کا کوئی آدمی نہیں رہتا؟
ہم رہنے ہی نہیں دیتے، ایک بچہ ہنس کر کہتا ہے، ٹھکانے لگا دیتے ہیں تو یہ بستی بڑا ہکلا جاتا ہے۔ ہاں یہ بستی، یہ ہماری بستی ہے اور میں یہاں کا سردار ہوں۔
یہ تھی ہمارے ادبی مجلے صدا رنگ کی صوتی جھلکیاں۔
وائس آف امریکہ سے اردو میں طویل دورانیے کی نشریات میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر آپ روزانہ سن سکتے ہیں، جس میں پاکستان، جنوبی ایشیا اور پوری دنیا کی تازہ ترین خبریں، حالات حاضرہ اور عام دلچسپی کے فیچر، طویل دورانیے کے مذاکرے، اہم خبروں کے تجزیاتی جائزے اور میگزین پروگرام شامل ہیں۔ وائس آف امریکہ کی اردو سروس پاکستان کے وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک جاری رہتی ہے۔ ہمارے ان پروگراموں میں خبروں کے علاوہ صحت، خواتین اور نوجوانوں کے مسائل، تعلیم، امریکی زندگی اور عام دلچسپی کے لاتعداد موضوعات پر فیچرز اور انٹرویوز شامل ہوتے ہیں۔ مبصرین اور تجزیہ کاروں کے ساتھ ساتھ آپ بھی اس میں شرکت کر سکتے ہیں۔ پاکستان سے مفت ٹیلی فون اس نمبر پر کیا جا سکتا ہے، 0800-777-789۔ نمبر ایک بار پھر نوٹ کر لیجئے، 0800-777-789۔
آئیے اب ملاقات کیجیے محترمہ زاہدہ ہنا سے۔ ان کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں، ایک مدت سے لکھ رہی ہیں، نثر نگاری کے ہر شعبے میں تباہ آزمائی کی ہے۔ افسانہ، ناول، کالم، سنجیدہ مضامین، غرض بقول ان کے ساری عمر لکھتے گزر گئی ہے۔ محترمہ زاہدہ ہنا ایک متحرک ادیبہ ہیں، ادب کے بارے میں ایک واضح نقطۂ نظر رکھتی ہیں۔ ہمارے ساتھ ان کی اس گفتگو میں مختلف موضوعات پر انہوں نے انتہائی صراحت سے اپنا نقطۂ نظر بیان کیا ہے۔ انٹرویو کے آغاز میں انہوں نے اپنی ادبی زندگی کی مختصر روداد یوں بیان کی۔
8ویں مئی میں تھی جب میں نے طے کیا تھا کہ مجھے لکھنے والا ہونا ہے۔ بہت زیادہ میں متاثر تھی اردو کے ادیبوں سے، عاصم چغتائی سے، قرۃ العین حیدر سے، عظیم بیگ چغتائی سے اور منشی پریم چند سے اور دوسروں سے۔ تو بس یہ تھا کہ بھائی لکھنے والا بننا ہے ہمیں، اس لیے کہ لکھنے والا کوئی بڑی چیز ہوتا ہے، کہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو بےچارا کچھ ہوتا ہی نہیں۔ تو یوں سمجھیے کہ میں 13-14 برس کی عمر سے چھپنے لگی تھی، 16 برس کی عمر سے باقاعدہ ادبی رسائل میں چھپنے لگی، اور اس کے بعد سے بس یہ سلسلہ چلتا رہا, اور افسانے لکھے, مضامین لکھے, پھر یہ ہوا کہ کالم نگاری میں آ گئی, اس لیے کہ اس زمانے میں اخبار خواتین جو تھا وہ نکلا تھا نیا نیا, اور جسے کہنا چاہیے کہ بہت فیشن میں تھا. تو مجھ سے فراز زیدی صاحب نے کہا کہ بھائی تو اس کے لیے کیوں نہیں لکھتی ہوں. خیر میں اس کے لیے لکھتی رہی, پھر انہوں نے کہا بھائی ہمارے پاس ڈپٹی ایڈیٹر کی جگہ خالی ہے تم آ جاؤ. میں اس وقت نیشنل بینک میں تھی اور میری اسی وقت پروموشن وغیرہ ہوئی تھی, لیکن پھر یہ ہوا کہ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے اس میں آ جاتے ہیں. تو میں نے بینک کی ملازمت چھوڑ دی. بس اس کے بعد سے جو میرا لکھنے سے جڑنا تھا وہ آج تک قائم ہے, اور میں نے افسانے بھی لکھے. افسانوں کے تین مجموعے میرے آئے ہیں, تیزی سانس لیتا ہے, راہ میں اجل ہے, تازہ مجموعہ آیا ہے. تازہ مجموعہ بھی کیا, وہ بھی کوئی 8-10 مہینے پرانا تو ہو گیا. راہ میں اجل ہے, پھر ایک ناول مختصر لکھا, نہ جنو رہا نہ کری رہی, اور کالم تو بہت لکھے, یعنی اب تک تقریباً 3,000 کے قریب کالم لے چکی ہوں میں. ان کا ایک پچھلے دنوں امن کے حوالے سے کچھ کالم اور کچھ بعض تحریریں اکٹھی کی تھیں پاکستان اسٹڈی سینٹر والوں نے, امید سحر کی بات سنو کہ عنوان سے ان لوگوں نے اسے چھاپا ہے, اور وہ تقریباً 450 صفحوں کی ہے. اور بس اس کے علاوہ بھی بہت لکھتی ہی رہی, اس لیے کہ لکھنے کے علاوہ اور کیا کرتے, جب یہ تہیا کیا تھا کہ بھائی لکھتے رہیں گے. یہ ہے.
اچھا یہ فرمائیے کہ آپ نے ظاہر ہے کہ آغاز کہانی سے کیا, کہانی لکھی, بچپن سے شروع کیا کہانی لکھنا, پھر آپ صحافت میں آ گئیں, کالم نگاری بے تحاشا کی, تو یہ دونوں جو اصناف ہیں ظاہر ہے مختلف ہیں کالم کے موضوعات, تو کیسے آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ ان کو ایڈجسٹ کیا؟
مجھے یہ نہیں معلوم شعوری طور پر, لیکن یہ ہے کہ میرا یہ خیال ہے کہ اصل جو ہنر ہے وہ لکھنے کا ہوتا ہے, اور اگر آپ سیاست سے سماج سے جڑے ہوئے ہوں تو کالم نگاری میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اور میری چونکہ کہانیاں بھی ذرا مختلف نوعیت کی ہوتی ہیں, وہ محض محبت کی کہانیاں نہیں ہوتی, اس میں سیاست سماجی کے معاملات ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں, تو اس لیے مجھے بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہوا کہ میں یہ سمجھوں کہ بھائی اب میں یہ کیسے کروں گی, یہ افسانہ کیسے لکھوں گی. مجھے کوئی اس میں خاص مشکل نہیں ہوئی, مشکل کیا بلکہ کوئی اجھن نہیں ہوئی, یہ زیادہ صحیح لفظ ہوگا کہنا. اور چونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر کالم کو آپ بہت اس کو بھی ایک تخلیق سمجھیں تو اس کے لکھنے کا ڈھب بھی الگ ہوتا ہے, اور وہ خالص رپورٹنگ نہیں ہوتا بلکہ اس میں بھی ادب اور تاریخ اور سماجی علوم ہے دیگر وہ شامل ہوتے ہیں, وہ اس میں اس کا حصہ ہوتے ہیں. مجھے کوئی خاص وہ نہیں ہوئی الجھن ان دو مختلف جسے کہنا چاہیے اصناف میں, کیونکہ یہ ہے کہ میں تو مضامین بھی بہت لکھتی رہی ہوں اور مضامین کے لیے میرے مجموعے آئے ہیں. مثال کے طور پہ میں نے عورتوں کے حوالے سے کچھ پیپرز پڑھے, کچھ مضامین لکھے, تو اس حوالے سے بھی میرا ایک مجموعہ تقریباً 300 صفحے کا آیا, عورت زندگی کا زندہ. پھر ابھی پچھلے دنوں میرا ایک میرا جو ناول ہے نہ جنوں رہا نہ پری رہا پری رہی, وہ جو ہے پھر پہلے ہندی میں ترجمہ ہوا تھا, اب انگریزی میں وہ ترجمہ ہوا ہے. پچھلے سال جے پور لٹریچر فیسٹیول میں وہ لانچ بھی ہوا آل پیشن اسپینٹ کے نام سے. مختلف چیزیں لکھی, اور میرا گمان یہ ہے کہ تھوڑا جی لگا کے لکھا, تو اس لیے مجھے بھی مزہ آیا اس کو لکھنے میں چیزوں کو.
اچھا یہ فرمائیے کہ تھوڑا سا میں اسی سوال کو آگے بڑھاؤں گا کہ کالم ظاہر ہے کہ اس کا ایک خاص موضوع ہوتا ہے, اور یہ بھی ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ اخبار میں چھپے گا اور اس کی شیلف لائف زیادہ نہیں ہوگی. کہانی ظاہر ہے
بالکل نہیں ہوتی ہے.
ہاں اب میں تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں. آپ نے ناول بھی لکھے تو کیا جو موضوع ہے وہ آپ سے خود کہتا ہے کہ یہ افسانے کا موضوع ہے, یہ کالم کا ہے, یا اس پر ناول ہونا چاہیے, کیسے یہ آپ؟
یہ بالکل طے بات ہے, اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ جو موضوع ہے وہ اپنا تعین یعنی اپنے اظہار کا تعین خود کرتا ہے. یعنی جیسے مثال کے طور پہ یہ ممکن نہیں ہے کہ کالم میں آپ عشق کی کہانی لکھیں یا اس میں ناول میں آپ بالکل روز مرہ کی سیاست ہوتی ہے اس کے حوالے سے کوئی بات لکھیں, تو یہ تعین بالکل ہوتا ہے. اور اس میں یعنی جو مثال کے طور پر میرا جو ناول ہے اس میں بہت زیادہ پارسیوں کا اور کراچی کا حوالہ ہے, ظاہر ہے وہ کالم میں نہیں آ سکتا تھا, نہیں لکھا جا سکتا تھا. تو یہ جو معاملات ہیں یہ بالکل الگ ہوتے ہیں, اور خود تعین کرتا ہے جو خیال ہوتا ہے کہ مجھے کس رنگ میں لکھو. میں آپ سے کہوں کہ دراصل ناول بہت زیادہ ریاض مانگتا ہے, بڑا لمبا سانس ہونا چاہیے ناول لکھنے والے کا. تو شاید ہمارے یہاں وہ ماحول نہیں رہا یا لکھنے والوں کی جو اپنی تربیت ہوتی ہے انہوں نے اس دور اپنی تربیت نہیں کی, اور پھر یہ ہے کہ اس کی بڑی تیاری کی ضرورت ہوتی ہے ناول کی.
محترمہ زائدہ ہنا کی گفتگو جاری ہے, یہ اعلان سن لیجئے اور اس کے بعد گفتگو کا بقیہ حصہ.
وائس آف امریکہ, ایک مکمل سوشل میڈیا ہمارے اور آپ کے درمیان رابطے کے سبھی ذرائع یعنی ریڈیو, ویڈیو, ٹی وی, ویب اور فیس بک. تازہ ترین خبروں, معلومات اور اطلاعات کی مسلسل ترسیل کے لیے وائس آف امریکہ ہفتے کے ساتوں دن اور 24 گھنٹے آپ کی نظروں میں اور آپ کی پہنچ میں.
اس اعلان سے قبل آپ محترمہ زائدہ ہنا کی گفتگو سن رہے تھے. ہمارے ایک اور سوال کے جواب میں زائدہ ہنا صاحبہ نے کہا,
دیکھیں خواتین کے مسائل پر لکھنا ایک بالکل الگ بات ہے, اور ہمارے یہاں یہ صحیح آپ کہہ رہے ہیں, بعض خواتین جو ہیں اپنا اختصاص جو ہے وہ اس کو دوسرے یعنی وہ زیادہ پسند نہیں کرتی.
جی جی.
کچھ خواتین اس بات کو پسند نہیں کرتی کہ بھائی ہمیں زمانے ڈبے میں مت بٹھائیے, کچھ خواتین اس بات کو پسند نہیں کرتی کہ صاحب آپ ہم سے خاتون ہونے کے ناطے ہم سے آپ بات کیجیے اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ خواتین کے مسائل کیا ہیں. میرا خیال ہے اس قسم کی درجہ بندیاں ادب میں تو ہوتی نہیں ہیں, تو یہ وہ ہے, میں اس کو کوئی حتمی بات نہیں سمجھتی کہ میں خاتون ہوں تو میں ہی خاتون کے بارے میں بہت اچھا لکھ سکتی ہوں, ایسا میں نہیں سمجھتی. بعض مردوں نے اتنی کمال چیزیں لکھی ہیں, مثال کے طور پہ ہمارے مرزا ہادی رسوا تھے, انہوں نے کیا زبردست ادا کا کردار لکھا ہے. اور آپ یہ کہیں کہ صاحب وہ تو مرد تھے, اور وہ نہ صرف یہ کہ مرد تھے بلکہ وہ طوائف تو نہیں تھے, لیکن انہوں نے جس طرح اس کردار کو اٹھایا ہے اور لکھا ہے, جو نزاکتیں لکھی ہیں, تو میرا یہ خیال ہے کہ تخلیق کار ہونا بنیادی شرط ہوتی ہے. عورت ہونا یا مرد ہونا, یا عورتوں کے مسائل پہ لکھنا یا مردوں کے مسائل پہ لکھنا, یہ اہم بات نہیں ہوتی. بلکہ مجھے یاد آیا اسی حوالے سے, کیونکہ ہم مجھ سے بات کر رہے ہیں, میرا ایک افسانہ ہے رانا سلیم سنگھ. خیر وہ میں نے جانے کس لہر بہر میں لکھا, اس کے بعد مجھ تک ایک رائے پہنچی جناب الہ آباد کے ہمارے بڑے محترم ادیب اور نقاد ہیں عقیل رضوی صاحب, کہ انہوں نے یہ لکھا کہ بھائی زائدہ ہنا نے دو مردوں کی جو کیفیات ہیں وہ اس طرح لکھی ہیں کہ میں پڑھ کے دل محسوس کے رہ گیا اور حیران ہوں کہ انہوں نے یہ کیسے لکھی کہانی. تو مطلب آپ اپنے آپ کو اگر اس کردار میں رکھ دیں یا اس کردار کے اندر خود اتر جائیں, تو میرا خیال ہے اور تمہارا بچہ بوڑھا کوئی وہ نہیں تھا.
اچھا آپ گزشتہ تقریباً یعنی سمجھ لیے کہ نصف صدی ہونے کو آیا ہے کہ آپ جو ہے میڈیا سے متعلق ہیں, ریڈیو, ٹیلی ویژن, پرنٹ میڈیا, اور اس سارے دور میں اس قدر انقلاب آتا ہے ہر لحاظ سے, ٹیکنالوجی, مواد, لکھنے والے طور طریقے. تو اب ماضی اور اس سارے سفر میں آپ جو رہیں تو خود کو کیسے ایڈجسٹ کرتی رہیں جیسے جیسے حالات بدلتے رہے, اور یہاں تو حالات ایسے بدلے کہ ہر پانچ سال بعد سب کچھ نیا ہوتا چلا جاتا ہے اور اب تو سب کچھ ہو رہا ہے. تو
جی صحیح کہہ رہے ہیں آپ, میرا یہ خیال ہے کہ وقت جو ہے اس کے ساتھ اگر ہم قدم ملا کے چلیں تو مشکلیں بڑی سہل ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پر جب کمپیوٹر آیا اور اس کے بعد پھر لیپ ٹاپ مطلب بیشتر لوگوں کے پاس آ گیا, تو اب اگر اس وقت ہم اس بات پہ اڑے رہے کہ صاحب دیکھیے کمپیوٹر تو ہمارے بزرگوں نے بھی استعمال کیا ہے, بھائی یہ تو ایک یہ ٹیکنالوجی ایک الگ ہے, اس کا کیا تعلق ہے مطلب لکھنے پڑھنے سے, تو میں یہ سمجھتی ہوں یہ بہت غلط رجحان ہے. اور میں تو یعنی جس قدر زیادہ میں نے سیکھا ہے اور میں کوشش کرتی ہوں جاننے کی اس نئی ٹیکنالوجی کے ذریعے, تو اس سے تو مجھے بہت مدد ملتی ہے اور اپنے کام میں بطور خاص اس میں کالموں میں مضامین میں, اور لطف کی بات یہ ہے کہ ناولوں میں بھی. اس لیے کہ اگر فرض کیجیے کہ آپ ایک جگہ نہیں گئے ہیں تو بھائی آپ اس کو کمپیوٹر کے ذریعے گوگل کے ذریعے گوگل ارتھ کے ذریعے آپ اس جگہ کی بڑی حد تک آپ وہ کر سکتے ہیں, اس کو سمجھ سکتے ہیں یا اس کے ماحول کو جان سکتے ہیں. اور پھر اب جو نئی ٹیکنالوجی آئی ہے اس سے تو دنیا کھول کے رکھ دی ہے ہمارے سامنے. اب اگر ہم اس سے استفادہ نہ کریں تو یہ ہماری بدنصیبی ہے اور تو کچھ نہیں ہے.
اچھا یہ تو خیر ٹیکنالوجی کی بات تھی, لیکن اگر آپ غور کریں کہ جو ماضی میں ہمارے کالم نگار تھے چراغ حسن حسرت, عبد المجید سالک, مجید لاہوری, ابن انشاء, قاسمی صاحب, انصار صاحب, ان کے یہاں ان کے کالموں میں ایک ادب کی چاشنی ہوتی تھی. اب جو کالم اس وقت چھپ رہے ہیں وہ موضوعات اور کچھ تھرل اور کچھ تو خاصا فرق نہیں آ گیا؟
بہت زیادہ فرق آ گیا ہے. آپ نے ابھی مجید لاہوری صاحب کا نام لیا اور مجھے ان کا وہ سالہ نمک دان یاد آیا, جانے آپ کی نظر سے گزرا.
جی 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 بالکل, یقیناً بالکل.
تو وہ جو ہے نا ہم نے وہ اپنی کمنگی میں پڑھا اور اس سے لطف لیا, چراغ حسن حسرت صاحب کو پڑھا, عظیم چختائی پورے پڑھ ڈالے, اب ابن انشاء ہیں ان کی چیزیں پڑھی اور ان سے سیکھا. تو یہ ہے کہ ان کے یہاں ادبی چاشنی ہوتی تھی, ان کے یہاں ادب کا عنصر زیادہ ہوتا تھا, اسی لیے آج وہ لوگ ادب میں زندہ ہیں. اور مطلب ہم جو لکھ رہے ہیں بلکہ کاتا اور لے دوڑے والا ہمارا جو حال ہو گیا ہے عمومی طور پر کالم نگاروں کا, تو اس میں یہ ہوا ہے کہ پھر ہمارے کالموں میں تو دوپہر کو وہ جو وہ ہے نان بھائی جو ہے وہ نان لپیٹ کے اگلے کو دے دیتا ہے. یہ فرق ہے. دیکھیں نا آپ ابن انشاء کی جو وہ ہیں کتابیں چلتے ہو تو چین کو چلیے یا وہ اسے چھوڑیے, وہ آخری قاعدہ پہلا قاعدہ انہوں نے جو مغل بادشاہوں اور شہزادوں کے بارے میں جو کچھ لکھا, تو وہ تو ادب کا حصہ ہمارے بن گئے. اور عظیم بفتائی صاحب تو خیر چلیے وہ تو اس کالم کے اس میں نہیں آتے دائرے میں, لیکن ان تمام لوگوں کی چیزیں اس میں ہیں, ادب میں شامل ہیں. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے ادب سے اپنا ناطا نہیں توڑا تھا. آج کی جو دنیا ہے, آج کے جو کالم لکھنے والے ہیں ان میں سے بیشتر کو تو اپنے ادیبوں کا نام ہی معلوم, ادب سے کیا وہ رشتہ ناطا جوڑیں گے. یہ ایک بنیادی فرق ہے جو ہوا ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہمارا نقصان ہے, فائدہ نہیں ہے. یہ سمجھنا کہ ہم بس لکھتے چلے جائیں اور یعنی کہانیاں گھڑتے چلے جائیں, یہ کالم بھی نہیں ہوتا, یہ ادب بھی نہیں ہوتا. اور اپنے جب آپ سرمائے سے جو آپ کی پشت پہ ہے جو آپ کے بزرگوں کا ہے اس سے آپ واقف نہیں ہوں گے تو آپ اچھا کالم بھی نہیں لکھ سکتے. اس لیے کہ نہ آپ کو زبان پر گرفت ہوگی نہ آپ کو اپنا ادب معلوم ہوگا. تو یہ معاملات جو ہے نا یہ ادب سے آپ رشتہ جوڑے تبھی جو ہے بات بنتی ہے.
روبرو ابھی آپ محترمہ زاہدہ ہنا کا ایک تفصیلی انٹرویو سن رہے تھے. وائس آف امریکہ واشنگٹن کا ادبی مجلہ صدارنگ پیش کیا جا رہا ہے.
سنیے, دیکھیے اور پڑھیے
سب کچھ ایک ہی جگہ ایک ہی صفحے پر urduvoa.com. یہ ہے ہماری ویب سائٹ دیدہ زیب خوش رنگ با تصویر صفحات اور رنگا رنگ موضوعات کے ساتھ. آپ چاہیں تو تازہ ترین خبریں پڑھیے ورنہ ہوم پیج کے بائیں جانب کلک کریں اور براہ راست خبریں سنیں. یہی نہیں, اسی جگہ آپ کو مختلف موضوعات پر ویڈیوز بھی دیکھنے کو ملیں گی. اس پتے کو اپنے کمپیوٹر پر محفوظ کر لیجیے urduvoa.com.
کلام شاعر بزبان شاعر میں آج آپ دو شعرا کا کلام سنیں گے. سب سے پہلے پروفیسر راشدہ ماہین کی غزل انہی کی آواز میں.
میں جو احساس جنوں خیز سے آری ہوئی ہوں, دل بھی ٹوٹا ہے میرا عشق بھی ہاری ہوئی ہوں. تم میرے پیار کی شدت کو سمجھتے ہی نہیں, چھوڑ کر سارا زمانہ میں تمہاری ہوئی ہوں. واہ واہ. ورنہ میں کیا تھی, میرے حسن کی اوقات تھی کیا, تو نے اپنوں میں گنا ہے تو شماری ہوئی ہوں. میرے ہونٹوں نے تیرے نام کی تسبیح رٹی, میری آنکھوں نے تجھے دیکھا تو واری ہوئی ہوں. آئینہ مجھ پہ دل و جان سے مرتا ہے کہ میں اس کے ہاتھوں سے خد و خال سنواری ہوئی ہوں. میرے ہونے سے یہ دنیا کا سراپا ہے تمام, ایک پیکر ہوں مگر کتنی سواری ہوئی ہوں. میں نے ایک پھول سے تتلی کی محبت دیکھی, باغ احساس کی خوشبو سے گزاری ہوئی ہوں. واہ. مقتار سے کہ راشدہ مجھ کو میرے خواب بہت پیارے ہیں, راشدہ مجھ کو میرے خواب بہت پیارے ہیں, چشم خوش فہم تھی ادراک کی ماری ہوئی ہوں.
واہ.
میں جو احساس جنوں خیز سے آری ہوئی ہوں, دل بھی ٹوٹا ہے میرا عشق بھی ہاری ہوئی ہوں.
یہ تھی پروفیسر راشدہ ماہین, اور اب سنیے جناب شکیل جاذب کا کلام انہی کی آواز میں. جاذب صاحب کا مجموعہ کلام حال ہی میں شائع ہوا ہے اور اس کا نام ہے جب سانس میں گرہیں پڑتی ہیں. جناب شکیل جاذب.
لرزتے ہونٹ کہیں کیا بھلا خدا حافظ, اگر یہی ہے تمہاری رضا خدا حافظ. پڑاؤ رات کا تھا زندگی کا تھوڑی تھا, پڑاؤ رات کا تھا زندگی کا تھوڑی تھا, بلا رہی ہے جرس کی صدا خدا حافظ. وہ میرے سانس کی صورت تھا میرے سینے میں, وہ میرے سانس کی صورت تھا میرے سینے میں, پھر ایک دن اس نے اچانک کہا خدا حافظ.
واہ واہ واہ.
بدل چکا ہے زمانہ بھی اور منزل بھی, بدل چکا ہے زمانہ بھی اور منزل بھی, مسافرانے رہے عشق کا خدا حافظ. بدل چکا ہے زمانہ بھی اور منزل بھی, مسافرانے رہے عشق کا خدا حافظ. دیارے مشہد عشاق السلام علیک, دیارے مشہد عشاق السلام علیک, حریم جلوہ یاران ما خدا حافظ. دیارے مشہد عشاق السلام علیک, حریم جلوہ یاران ما خدا حافظ. نکل پڑے ہیں مگر مسلک زمانہ پر, طریق عشق میں کب تھا روا خدا حافظ.
واہ واہ.
نکل پڑے ہیں مگر مسلک زمانہ پر, طریق عشق میں کب تھا روا خدا حافظ. بدن سے جان نکلتی ہے اس خیال سے بھی, اور ایک تم ہو کہ جاذب کہا خدا حافظ.
واہ واہ.
بدن سے جان نکلتی ہے اس خیال سے بھی, اور ایک تم ہو کہ جاذب کہا خدا حافظ. وہ میرے سانس کی صورت تھا میرے سینے میں, پھر ایک دن اس نے اچانک کہا خدا حافظ.
جناب شکیل جاذب کی آواز میں ان سے ان کی ایک اور غزل سماعت فرمائیے.
جب کبھی دل کے مضافات میں آ جاتا ہوں, جب کبھی دل کے مضافات میں آ جاتا ہوں, میں خرابے سے خرابات میں آ جاتا ہوں. جب کبھی دل کے مضافات میں آ جاتا ہوں, میں خرابے سے خرابات میں آ جاتا ہوں، تو نہ دیکھے تو عجب حبس میں دم گھٹتا ہے، تیرے دیکھے سے میں برسات میں آ جاتا ہوں.
واہ واہ واہ.
تو نہ دیکھے تو عجب حبس میں دم گھٹتا ہے، تیرے دیکھے سے میں برسات میں آ جاتا ہوں.
واہ.
جاگتی آنکھ کا ایک خواب سا ہے بیچ کہیں، رات کٹتی ہے تو پھر رات میں آ جاتا ہوں.
واہ.
اپنی منوائے گا تجھ لب سے ادا ہو کے جہان، جانتا ہے کہ تیری بات میں آ جاتا ہوں.
واہ واہ.
میں جو آپے سے ہوا پھرتا ہوں باہر جاذب،
کیا کہیں،
میں جو آپے سے ہوا پھرتا ہوں باہر جاذب، اس سے ملتا ہوں تو اوقات میں آ جاتا ہوں.
واہ واہ واہ.
میں جو آپے سے ہوا، بہت شکریہ، میں جو آپے سے ہوا پھرتا ہوں باہر جاذب، اس سے ملتا ہوں تو اوقات میں آ جاتا ہوں. جب کبھی دل کے مضافات میں آ جاتا ہوں، میں خرابے سے خرابات میں آ جاتا ہوں. بہت شکریہ.
کلام شاعر بزبان شاعر. ابھی آپ نے جناب شکیل جاذب اور محترمہ راشدہ ماہین کا کلام سنا. ادبی مجلہ سدارنگ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی پیشکش ہے.
ہمارے کال ان شوز میں آپ براہ راست حصہ لے سکتے ہیں روزانہ رات 8 سے 9 بجے اور 10 سے 11 بجے تک. وائس آف امریکہ واشنگٹن میں موجود میزبان اور پروڈیوسر آپ سے براہ راست گفتگو کے لیے منتظر ہیں. رابطے کے لیے مفت ٹیلی فون لائن کا نمبر ہے 0800-777-8789. زیر بحث موضوعات پر اظہار خیال کیجیے رات 8 بجے سے 9 بجے اور پھر رات 10 سے 11 بجے تک. ہماری یہ لائن گوش بر آواز رہے گی. ہم سے بات کیجیے. آپ کی آواز ہماری آواز ہے. یاد رکھیے، وائس آف امریکہ کی اردو نشریات 972 کلو ہرٹز پر نشر ہوتی ہیں.
ہم اپنے اس مجلے میں کلام شاعر بزبان شاعر کے عنوان سے معروف شعرا کا کلام انہی کی آواز میں نشر کرتے ہیں. اکثر سامعین بعض اوقات نشر مقرر کی فرمائش کرتے ہیں، مگر وقت کی حدود کے پیش نظر اس کی گنجائش کم کم ہی نکل پاتی ہے. آج کچھ وقت نکالا ہے تو آپ کی فرمائش پر مرحوم خالد احمد کی غزلیں اور نظم کے چند اشعار سماعت فرمائیے.
ترکے تعلقات سے رویا نہ تو نہ میں، لیکن یہ کیا کہ چین سے سویا نہ تو نہ میں. ہر چند اختلاف کے پہلو حلق سے وا کر سکا، مگر لبے گویا نہ تو نہ میں. نوحے سفیل زب اونچے نہ ہو سکے، کھل کر دیار سنگ میں رویا نہ تو نہ میں. خالد نظر اٹھی تو فلک کی طرف اٹھی، برگشتہ آسمان سے گویا نہ تو نہ میں. اور غزل تو ایک کے چار شعر ہو گئے ہیں، تو کسی اور مجھے غزل کے دو شعر اور یاد آ گئے.
جی جی، ارشاد.
وہ تیر چھوڑ نہ دیں، کھینچ کر کمان کہیں، سزا میں رنگ نہ بھر رہے میری اڑان کہیں.
واہ واہ واہ.
سکڑ سمٹ کے گزاری ہے زندگی خالص، ہتھیلیوں کی لکیروں کے درمیان کہیں. ایک نظم مجھے، چھوٹی سی ایک نظم ہے میری، وہ یہ ہے کہ محنتانہ ہے اس کا نام، کہ محنت وصول کرنے کے خوابوں میں کھو گیا، جس پر چلا رہا تھا کلاڑے میں صبح سے، تھک کر اسی درخت کے سائے میں سو گیا. کچھ پسندیدہ غزل جو مجھے واقعی پسند ہے اور وہ ہے بھی ابتدائی دنوں کی، وہ یہ ہے کہ زمین کو پھول فضا کو گھٹائیں دیتا ہے، مجھے فلک سے وہ اب تک صدائیں دیتا ہے. وہی نواگر عالم خدائے صوت و صدا، وہی ہوا کو فقط سائیں سائیں دیتا ہے. وہ آپ سارے وہ کوہ سارے تحیر، وہ آپ سارے ندا، خاموشیوں کو بھی کیا کیا نوائیں دیتا ہے. کوئی تو روئے لپٹ کر جوان لاشوں سے، اسی لیے تو وہ بیٹوں کو مائیں دیتا ہے.
یہ تھی مرحوم خالد احمد کی آواز، جو اپنی غزلیں اور نظم کے کچھ اشعار سنا رہے تھے. اور اب چلتے ہیں اپنے پروگرام کے مستقل سلسلوں کی جانب. تفہیم غالب. دیوان غالب کی غزلوں کی سلسلے وار تشریح. آج ڈاکٹر سرفراز خان نیازی دیوان غالب کی غزل نمبر 220 کی انگریزی اور اردو میں تشریح کریں گے.
غالب کی شعر آفاق غزل, غزل نمبر 220, ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, آپ کی خدمت میں پیش ہے. بے شمار لوگوں نے اس غزل کو گایا ہے, تو اس مناسبت سے میں بھی اس کے جو اشعار ہیں وہ آپ کو سارا خان کی زبانی سناؤں گا, اور پھر حسب معمول ان کی تشریح اور انگریزی میں ترجمہ.
ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے.
A thousand longings such that upon each one the breath would depart. A lot of my wishes came to fruition, but still very few came out. اب یہاں بات انہوں نے یہ کی, ایک محاورہ ہے, جس چیز پہ دم نکلے وہ چیز ہوتی ہے اس کی بے انتہا خواہش ہوتی ہے. تو یہاں انہوں نے لفاظ یوں کی ہیں کہ ہزاروں خواہشیں ایسی ہیں کہ ہر خواہش پہ ہمارا دم نکلنے کو تیار ہے. اب چونکہ انہوں نے یہاں دم نکلنے کی بات کی تھی, تو اب پھر انہوں نے ارمان کی بات کی, کہنے گے بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. اب یہاں پہ کہنے گے مطلب یہ کہ بہت سے میرے ارمان پورے ہو گئے, لیکن جب میں نے پلٹ کے دیکھا تو وہ ابھی بھی میرے دل میں جو ارمان تھے ان کی تعداد لا تعداد تھی. یہ کہنا چاہ رہے ہیں.
ڈرے کیوں میرا قاتل, کیا رہے گا اس کی گردن پر, وہ خون جو چشم تر سے عمر بھر یوں دم بدم نکلے.
Why would my slayer be afraid, for why would it remain on her neck, the blood that dripped continuously from wet eyes all my life. کہتے ہیں کہ محبوب نے ہمارا قتل کیا ہے, لیکن اس کو ضرورت نہیں ڈرنے کی کہ یہ قتل اس کی گردن پہ نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ کہ وہ خون, پہلی بات انہوں نے جب مصرے میں کی کہ جب قاتل نے قتل کر دیا اور پھر وہ کہہ رہے ہیں اس کی گردن پہ خون نہیں ہوگا, وہ تو پھر کہتے ہیں وہ خون جو چشمے تر سے, وہ چونکہ ساری زندگی ہماری آنکھوں سے یہ خون بہتا رہا, تو یہ اس بات کی علامت تھی کہ ہم خود بخود گردن قلم ہو گئے تھے. تو اس طرح سے محبوب کے اوپر یہ الزام نہیں آ سکتا کہ اس کی وجہ سے میرا خون بہا.
نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے ہیں لیکن بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے.
The emergence of Adam from Eden, we have long been hearing about how badly disgraced we came out of your alley. بڑا مشہور خیال ہے, آدم خلد سے نکلے تھے, جو بھی غلطیاں انہوں نے کی تھیں, بہت بے آبرو ہوئے اس حد تک کہ ان کو دنیا میں بھیج دیا گیا. تو کہیں گے کہ وہ تو ہم نے سنا تھا کہ کس طرح وہ بے آبرو ہوئے, لیکن جس طرح سے ہم تمہارے کوجے سے نکالے گئے ہیں, تو اس کا مقابلہ جو ہے وہ بے آبرو ہونا جو ہے وہ آدم کے خلد سے نکلنے سے بھی زیادہ ہے.
بھرم کھل جائے ظالم تیرے قامت کی ترازی کا, اگر اس ترائے پر پیچ و خم کا پیچ و خم نکلے.
The myth will be shattered, O cruel one, of the height of your stature, if the curls of your dangling forelock would become unfurled. بھرم کھل جائے ظالم, کہنے محبوب کا قد جو ہے وہ لاما ہے, لیکن اس کی جو زلفیں جو ہیں وہ اس قد سے بھی لمبی ہیں. تو کہنا ہی چاہ رہے ہیں کہ اگر محبوب نے اپنی زلفیں کھول کے گرا دیں تو وہ قد اقامت جو بھی ہم کو قابل ستائش نظر آ رہی ہے وہ شاید ہم کو اتنی چھوٹی لگے ان زلفوں کی لمبائی کے مقابلے میں.
مگر لکھوائے کوئی اس کو خط تو ہم سے لکھوائے, ہوئی صبح اور گھر سے کان پر رکھ کر قلم نکلے.
Whoever wants it written to her should have it written by us. At dawn, having tucked a pen behind our ear, we came out from the house. اب یہ غالب کی ایک حصے مزاح کا بڑا نادر نمونہ ہے. کہنے ہم صبح جو ہوتا ہے اپنی کان پہ قلم رکھ کے نکل آتے ہیں اور پوچھتے ہیں بھائی کسی کو خط لکھوانا ہے محبوب کو. یہاں پہ مسئلہ یہ کہ یہ محبوب میرا محبوب ہے یا ان کا محبوب ہے, دونوں صورتیں جو ہیں وہ ممکن ہو سکتی ہیں. اس میں ایک تو یہ کہ مجھے تجربہ اتنا ہے اس قسم کی خطوں کی دعوت کرنے کا کہ بہتر یہ ہے کہ آپ ہم سے لکھوائیں, یا اس محبوب کے اتنے عاشق ہوں گے کہ چلو اس بہانے میری لکھی ہوئی عبارت جو ہے وہ اس محبوب تک پہنچ جائے گی.
ہوئی اس دور میں منسوب مجھ سے بادا شامی, پھر آیا وہ زمانہ جو جہاں میں جام جم نکلے.
In this era, wine drinking became associated with me. Then again that time came when the cup of Jamshed would emerge in the world. بات ہے منسوب کی گئی ہے جام جم سے اس دور کا. کہتے ہیں کہ بادہ شامی جو ہے اس دور میں مجھ سے منسوب ہوئی ہے, مثالیں میری دیتے ہیں وہ. اب یہ وہی زمانہ ہے جہاں جام جم نکلے. ایک وہ دور تھا جمشید کا کہ اس کا جام مشہور ہوا, اور اب آج میری بادہ شامی جو ہے وہ اسی طرح سے مشہور ہے جو شہرت جام جم کو حاصل تھی.
ہوئی جن سے توقع خستگی کی داد پانے کی, وہ ہم سے بھی زیادہ.
مڑ کے دیکھے اوروں کی طرف تو شاید یہ محسوس ہو کہ حالات اتنے خراب نہیں ہمارے بھی.
محبت میں نہیں ہے فرق جینے اور مرنے کا, اسی کو دیکھ کر جیتے ہیں جس کافر پہ دم نکلے.
In love there is no difference between living and dying. We live looking at the same infidel for whom we would rather die. بہت نادر نمونہ غالب کی لفاظی کا. کہنے محبت میں کوئی جینے مرنے کا فرق نہیں ہے. کیوں؟ کہنے کہ جس کو دیکھ کے جیتے ہیں اسی پہ تو ہم جان دیتے ہیں, تو موت اور زندگی تو پھر ایک جگہ شامل ہو گئی کہ ہمیں دل چاہتا ہے اپنی جان دے دیں اور پھر دل چاہتا ہے ساری زندگی جو ہے اس کی شکل دیکھتے رہیں.
کہاں میں خانے کا دروازہ غالب اور کہاں وائز, پر اتنا جانتے ہیں کل وہ جاتا تھا کہ ہم نکلے, پر اتنا جانتے ہیں کل وہ جاتا تھا کہ ہم نکلے.
اور یہ آخری شعر, where is the door to the tavern غالب and where is the preacher, but we know this much that yesterday he was going in as we came out. یہ انہوں نے مذاق کیا ہے وائس کے ساتھ, کہنے کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ماخانے کا دروازہ ہو اور وہاں وائس بھی دکھائی دے. کہنے یہ تو بات سب کو پتہ ہے اور اسی میں سب یقین رکھتے ہیں لوگ, لیکن مجھے یہ شک ہو رہا ہے کہ کل جب ہم وہاں پہ گئے تھے میخانے میں تو وہ نکل رہا تھا میخانے سے. اب یہاں انہوں نے زور دیا ہے وائس کی ان عادتوں پر کہ وہ ہم کو تو تلقین کرتے ہیں کہ شراب نہ پیو, لیکن خود اسی شراب میں وہ مبتلا ہیں. یہ غالب کی شرارت کا ایک نادر نمونہ ہے. تو یہ تو تھی غالب کی وہ شعر آفاق غزل جو بے شمار لوگوں نے گائی، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، کیا خوب غزل ہے۔
تفہیم غالب، دیوان غالب کی غزل نمبر 220 کی انگریزی اور اردو میں تشریح ڈاکٹر سرفراز خان نیازی کر رہے تھے۔ اور اب آخر میں سماعت فرمائیے ایک افسانہ، عنوان ہے تماشا۔ یہ مرحوم منشا یاد کا معروف افسانہ ہے، ہمارے بہت سے سامعین نے اس افسانے کی بارہا فرمائش کی ہے، لہذا اس کی تعمیل میں یہ افسانہ ایک بار پھر پیش خدمت ہے۔ اسے سنا رہے ہیں خالد حمید۔
اندھیرے کا طویل سفر طے کرنے کے بعد وہ سورج طلوع ہونے تک دریا کے کنارے پہنچ جاتے ہیں۔ کنارے پر جگہ جگہ اتکھائی اور مری ہوئی مچھلیاں بکھری پڑی ہیں۔ چھوٹا کہتا ہے، یہ لدھروں کی کارستانی لگتی ہے ابا۔ آ پتر، بڑا کہتا ہے، یہ ایسا ہی کرتے ہیں، ضرورت سے زیادہ مچھلیاں مار مار کر جمع کرتے رہتے ہیں، مگر کھاتے وقت آپس میں لڑ پڑتے ہیں اور شکار کو خراب اور ایک دوسرے کو لہو لہان کر دیتے ہیں۔ یہ اتنی ساری مچھلیاں، چھوٹا کہتا ہے، ایک رات میں اتنی مچھلیاں مارتے ہیں تو دریا مچھلیوں سے خالی نہ ہو جائے گا۔
اگر لدھروں کی تعداد بڑھتی رہی تو ایسا ہو سکتا ہے۔
وہ سامان رکھ کر کنارے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس پار دیکھتے ہیں بستی جہاں انہیں پہنچنا ہے۔ اس کی مسجد کے مینار صاف نظر آتے ہیں، مگر اس تک پہنچنے کے لیے پل ہے نہ کشتی۔ وہ پریشان ہو کر دریا کی طرف دیکھتے ہیں۔ دریا ہر جگہ سے ایک جیسا گہرا اور چوڑا ہے۔ بڑا کچھ دیر تامل کرتا ہے، پھر کہتا ہے،
اللہ کا نام لے کر ٹھل پڑتے ہیں پتر۔
جیسے تمہاری مرضی ابا۔
اگر ڈوب گئے تو؟
تو آئندہ ایسی غلطی نہیں کریں گے۔
تو کافی ہوشیار ہو گیا ہے جمورے،
بڑا ہنستے ہوئے کہتا ہے۔
تمہارا بیٹا جو ہوا ابا،
ضرور ٹھل پڑتے پتر،
بڑا کچھ دیر سوچنے کے بعد کہتا ہے،
مگر مجھے رات والا خواب یاد آ رہا ہے۔
کیسا خواب ابا؟
بہت ڈرانا خواب تھا پتر۔
کیا دیکھا تھا ابا؟
میں نے دیکھا جمورے کے بہت بڑا مجمع ہے، میں تماشائیوں کے درمیان کوڑیوں والے کو گلے میں ڈالے کھڑا ہوں، بچے تالیاں بجاتے اور بڑے زمین پر بچھی چادر پر سکے پھینک رہے ہیں کہ اچانک کوڑیوں والا، جسے میں نے تمہاری طرح لاڈ پیار سے پالا ہے، میری گردن میں دانت گاڑ دیتا ہے اور اپنا زہر انڈیل دیتا ہے۔
پھر کیا ہوا ابا؟
پھر میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگتا ہے، لوگوں کے چہرے دھندلا جاتے ہیں اور آوازیں ڈوب جاتی ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں موت ایسی نیند کے اندھے کنویں میں نیچے ہی نیچے گرتا چلا جا رہا ہوں۔ ڈوبتے ڈوبتے رہی سہی طاقت جمع کر کے چاروں طرف پھیلی ہوئی تاریکی میں آواز کا تیر پھینکتا اور تمہیں پکارتا ہوں۔
پھر
میں اپنی ہی چیخ کی آواز سن کر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتا ہوں۔ کیا دیکھتا ہوں کہ آدھی رات کا وقت ہے، چاند ڈوب چکا ہے، کتے رو رہے ہیں اور اوس سے بوجھل ہوا اداس اداس پھر رہی ہے۔
پھر کیا ہوا ابا؟
تم ٹھنڈ کی وجہ سے سمٹے ہوئے ہو، میں نے تمہارے اوپر چادر ڈال دی، جیسے اکھاڑے میں تمہارے گلے پر چھری چلانے اور تمہیں دوبارہ زندہ کرنے کے لیے ڈالا کرتا ہوں، مگر رات کے اس اداس پہر میں مجھے اپنا چادر ڈالنے کا یہ انداز بہت ہی نحس معلوم ہوا اور نیند اڑ گئی۔
بس، چھوٹا کہتا ہے، اس سے تم نے یہ نتیجہ نکال لیا کہ ہمیں دریا میں نہیں اترنا چاہیے۔
ہاں پتر، آج کا دن ہمارے لیے اچھا نہیں ہے۔
وہ ٹانگیں پھیلا کر بیٹھ جاتا اور سستانے لگتا ہے۔ چھوٹا ابھی تک تازہ دم ہے، دوڑ دوڑ کر ٹیلوں پر چڑھتا اترتا ہے اور اچانک پکارتا ہے،
ابا پل، مجھے پل دکھائی دے رہا ہے، زیادہ دور نہیں ہے۔
پل کا نام سن کر بڑے کے بوڑھے جسم میں زندگی کی تازہ لہر دوڑ جاتی ہے۔ وہ اٹھ کر بھاگتا ہوا ٹیلے پر آتا ہے اور اس طرف کو دیکھتا ہے جدھر پانی بہتا ہے، پھر خوش ہو کر کہتا ہے،
ہاں پل زیادہ دور نہیں ہے، مگر راستہ دشوار گزار ہے۔
کوئی بات نہیں ابا۔
دونوں اپنا اپنا سامان اٹھا لیتے اور دریا کے ساتھ ساتھ چلنے لگتے ہیں۔ راستہ مشکل ہے، بہت سے نشیب و فراز، ٹیلے اور کھائیاں، ندی نالے، گھنا جنگل، خاردار جھاڑیاں اور پاؤں لہو لہان کر دینے والی دھوپ، مگر وہ چلتے رہتے ہیں، چلتے رہتے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ دوسرے کنارے پر بستی کی مسجد کے اونچے مینار بھی چلتے رہتے ہیں۔ چلتے چلتے وہ تھک جاتے ہیں، صبح سے دوپہر ہو جاتی ہے، مگر پل اب بھی اتنا ہی دور نظر آتا ہے جتنا اس وقت نظر آتا تھا جب وہ چلے تھے۔ بڑا کہتا ہے،
عجیب بات ہے جمہورے، پل آگے ہی آگے چلتا جاتا ہے۔
اور بستی بھی ابا؟ چھوٹا کہتا ہے، مینار ہمارے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔
عجیب بات ہے جمہورے،
بہت ہی عجیب ابا۔
یہ کوئی اسرار ہے پتر۔
میرا خیال ہے ابا، چھوٹا کہتا ہے، ہم ہر روز لوگوں سے مخول کرتے ہیں، آج ہمارے ساتھ مخول ہو رہا ہے۔
چلتے چلتے دوپہر ڈھلنے لگتی ہے، وہ تھک کر نڈھال ہو جاتے ہیں، دریا کا گدلا پانی پی پی کر ان کے ہونٹوں پر پپڑیاں جم جاتی ہیں، خاردار جھاڑیوں سے الجھ الجھ کر لباس تار تار ہو جاتا اور پاؤں زخمی ہو جاتے ہیں، مگر پل اور بستی کے مینار اب بھی اتنے ہی فاصلے پر نظر آتے ہیں۔
رک جا پتر،
بڑا کہتا ہے،
اس پار والی بستی تک پہنچنا شاید ہمارے مقدر میں نہیں ہے، ہم اس آگے ہی آگے چلتے ہوئے پل تک کبھی نہ پہنچ پائیں گے۔
پھر کیا کریں ابا؟
واپس چلتے ہیں پتر۔
نہیں ابا، واپس جا کر کیا کریں گے، ہماری منزل تو اس پار کی بستی ہے، اور پھر ابا واپس پلٹ جانا مردوں کا کام نہیں ہے۔
ہاں پتر، تو ٹھیک کہتا ہے، ہماری تو زنانیاں بھی دریا کے بفری ہوئی لہروں سے نہیں ڈرتی، کچے گھڑوں پر ٹھل پڑتی ہیں۔
واہ ابا، کیا بات کہی ہے، چلو ٹھل پڑتے ہیں۔
نہیں پتر، تم تھک جاؤ گے، اور پھر ہمارے پاس سامان ہے۔
تم میری فکر نہ کرو ابا، اور سامان کا کیا ہے، وہاں جا کر نیا بنا لیں گے۔
بڑا کوئی جواب نہیں دیتا، سامان نیچے رکھ کر دریا کی طرف دیکھتا رہتا ہے اور پھر گانے لگتا ہے۔ اچانک کتوں کے بھونکنے اور مویشیوں کے ٹکرانے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ یہ آوازیں، چھوٹا کہتا ہے،
اس جنگل بیابان میں؟
میرا خیال ہے یا قریب ہی کوئی آبادی ہے، کوئی دوسری بستی،
ایسا ہی معلوم ہوتا ہے ابا۔
پتر کیوں نہ آج کی رات ہم اسی بستی میں گزار لیں، صبح سویرے تازہ دم ہو کر چلیں گے۔
جیسے تمہاری مرضی ابا۔
بڑا کچھ دیر سوچتا رہتا ہے، پھر آوازوں کے تعاقب میں چلنے لگتا ہے۔ چھوٹا پلٹ پلٹ کر دریا کے اس پار والی بستی کی طرف دیکھتا اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگتا ہے۔ دریا کا کنارہ لہسہ لہسہ دور ہوتا جاتا ہے اور وہ چھوٹی سی ایک بستی کے قریب پہنچ جاتے ہیں۔ اچانک بڑا ٹھٹک کر کھڑا ہو جاتا ہے اور بیری کے درخت کی طرف دیکھ کر کہتا ہے،
یہ کیا تماشا ہے جمہوری؟
جمہورا بیری کی طرف دیکھتا ہے، زمین سے مٹی کا ڈھیلا اٹھا کر مارتا ہے، پھر زمین سے بیر اٹھا کر چکھتا اور تھوک دیتا ہے۔
ابا دھرکونے ہی ہیں کڑوے زہر۔ رب خیر کرے بیری کے ساتھ دھرکونے،
بڑا کہتا ہے،
کوئی اسرار ہے پتر۔
چھوٹا کوئی جواب نہیں دیتا، آسمان کی طرف منہ اٹھا کر دیکھتا رہتا ہے۔ بڑا کہتا ہے،
ابا بیلے ہیں پتر۔
ہاں ابا، پورا لشکر ہے۔
دانا دن کا ڈھونڈ رہی ہوں گی پتر۔
کیا پتا، کچھ اور ہی ڈھونڈ رہی ہوں ابا۔
اور کیا پتر؟
ہاتھیوں کو ابا۔
نہیں پتر، یہ وہ ابابیلے نہیں ہیں، یہ تو ہاتھیوں پر بیٹھ کر چہچہانے اور چوک بدلنے والی ابابیلے ہیں۔
یہاں سے نکل چلیں ابا، یہ ٹھیک جگہ نہیں ہے۔
رب خیر کرے گا پتر،
بڑا کہتا ہے،
کچھ دھندا کر لیں، رات بسر کر کے صبح سویرے نکل چلیں گے۔
جیسے تمہاری مرضی ابا۔
بستی میں داخل ہوتے ہی وہ ایک کھلی جگہ پر سامان رکھ کر آس پاس کا جائزہ لیتے ہیں، پھر چھوٹا زمین پر چادر بچھا کر اس کے ایک کونے پر بیٹھ جاتا ہے اور بڑا بانسری اور ڈگ ڈگی نکال کر بجانے لگتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے بہت سے بچے ان کے گرد جمع ہو جاتے ہیں، دونوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھتے ہیں۔ بڑا چھوٹے کی طرف دیکھ کر سر ہلاتا ہے، جیسے کہہ رہا ہو, اب رات بسر کرنے کا اچھا بندوبست ہو جائے گا. بڑا بانسری اور ڈگ ڈگی بجاتا رہتا ہے. جب تھک جاتا ہے تو کہتا ہے, پتر جمہوریا یہ بستی بھی عجیب ہے, ڈگ ڈگی بجاتے بجاتے میرا بازو شل ہو گیا اور بانسری میں پھونکے مارتے مارتے میرا اندر سکھنا ہو گیا ہے, مگر ابھی تک کسی بالغ مرد یا عورت نے جس کے کھیسے میں پیسہ دھیلا ہو ادھر کا رخ نہیں کیا. کیا پتا ابا, چھوٹا کہتا ہے, یہاں کے مرد عورتیں بہرے ہوں یا انہوں نے کانوں میں روئی ٹھونس رکھی ہو. وہ کیوں پتر؟ وہ اس لیے ابا کہ جب بندہ کبھی بھی خیر کی خبر نہ سنے تو آہستہ آہستہ اس کا دل ایسا ہی ہو جاتا ہے. واہ جمہورے, تو نے سبق خوب پکایا ہوا ہے. اچھا یہ بتا, تجھے یہ کیسے پتا چلا کہ ان لوگوں نے کبھی خیر کی خبر نہیں سنی؟
میں نے ان نیانوں کی صورتوں سے اندازہ لگایا ہے ابا.
تو بہت ہوشیار ہو گیا ہے جمہورے.
تمہارا چیلا جو ہوا ابا.
واقعی پتر, ایسا لگتا ہے جیسے یہ سارے یتیم ہیں.
مجھے تو ایسا لگتا ہے ابا جیسے انہوں نے اپنے باپوں کو خود شہر بدر کر دیا ہوا ہے.
شاید ہم غلط جگہ آ گئے. ہاں ابا, دیکھنا پتر, ساری بستی میں کوئی ایک بھی بالغ مرد عورت نہیں. ایسا لگتا ہے جیسے وہ سب بھی ہماری طرح دوسری بستیوں میں تماشا دکھانے گئے ہوں گے.
پھر تو ان کی واپسی کا انتظار ضرور کرنا چاہیے ابا.
کیوں پتر؟
یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ بڑے مداری ہیں یا تم.
نہیں جمہوریا, مجھے ان بچوں سے خوف آنے لگا ہے, عجیب سے بچے ہیں.
تو پھر یہاں سے چلتے ہیں ابا.
ہاں پتر, چلے جانا ہی اچھا ہے, مگر تو ذرا ان چھوٹوں سے یہ تو پوچھ کہ ان کے بڑے کہاں ہیں. ہم تو خود بڑے ہیں, مجمع میں سے ایک بچے کی آواز آتی ہے. کیا ہم تمہیں چھوٹے نظر آتے ہیں؟
بڑا اور چھوٹا چونک کر ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں اور ابھی اپنی حیرت پر قابو پانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ چھوٹی عمر کا ایک اور بچہ نہایت پختہ لہجے میں کہتا ہے,
منشی ٹھیک کہتا ہے, تم لوگ جلدی جلدی کھیل دکھاؤ اور اپنی راہ لو. ہم ایسے لوگوں کو جو خود کو ہم سے بڑا سمجھتے ہیں بستی میں زیادہ دیر رکنے کی اجازت نہیں دیتے.
تو کیا اس بستی میں پورے قد کا کوئی آدمی نہیں رہتا؟
ہم رہنے ہی نہیں دیتے, ایک بچہ ہنس کر کہتا ہے, ٹھکانے لگا دیتے ہیں. تو یہ بستی,
بڑا ہکلا جاتا ہے,
ہاں یہ بستی, یہ ہماری بستی ہے اور میں یہاں کا سردار ہوں. لیکن تم وقت ضائع نہ کرو, اگر تم نے کوئی اچھا کرتب دکھایا تو ہم تمہیں ضرور انعام دیں گے. چلو تماشا دکھاؤ.
ابھی تو ہم خود دیکھ رہے ہیں, چھوٹا کہتا ہے.
تمیز سے بات کر لڑکے, سردار غصے سے کہتا ہے, ورنہ.
ارے, چھوٹا ہنستا ہے, تم تو واقعی سردار کے بیٹے لگتے ہو.
سردار کا بیٹا نہیں, میں خود سردار ہوں.
ہاں ہاں یہ سردار ہے, یہ سردار ہے, بہت سی آوازیں آتی ہیں. چھوٹا ہنستا چلا جاتا ہے, پھر بڑے کے قریب آ کر کہتا ہے,
میرا خیال ہے ہم بونوں کی بستی میں آ گئے ابا.
مداری, یہ کیا بکواس ہے, سردار چلا کر کہتا ہے. یہ ہمیں بونے کہتا ہے؟ اس بدتمیز بچے کو چپ کراؤ ورنہ بستی سے نکل جاؤ.
بڑا ششتر کھڑا چاروں طرف دیکھتا ہے, پھر آہستہ سے کہتا ہے,
جمہورے چپ ہو جا, یہ کوئی اسرار ہے.
کیا اسرار ہے ابا؟ یہ بچے,
یہ بچے نہیں ہیں پتر,
بڑا اس کی بات کاٹ کر کہتا ہے. پھر کیا ہے ابا؟
غور سے دیکھ جمہورے, ان کے بال سفید ہیں اور ان کے چہروں پر چھڑیاں ہیں. ان کی عمریں زیادہ ہو گئی ہیں مگر ان کے ذہن نابالغ رہ گئے ہیں, یہ نہایت خطرناک ہو سکتے ہیں.
عجیب بات ہے.
بہت ہی عجیب پتر, رب خیر کرے.
اچانک چند بچے بہت سی چارپائیاں اور مونڈے اٹھائے آتے ہیں اور سردار بچے سمیت بہت سے دوسرے تماشائی بچے ان چارپائیوں اور مونڈوں پر بیٹھ جاتے ہیں. سردار تحکمانہ لہجے میں کہتا ہے,
کھیل شروع کیا جائے. بڑا پریشان ہو کر تماشائیوں پر ایک نظر ڈالتا ہے، پھر تھیلے میں سے چیزیں نکالنے لگ جاتا ہے۔ سب سے پہلے وہ تین گولے نکال کر زمین پر رکھتا ہے، پھر انہیں تین پیالوں سے ٹھانپ دیتا ہے، کچھ پڑھ کر پھونک مارتا اور باری باری سارے پیالے اٹھا کر دکھاتا ہے۔ گولے غائب ہو چکے ہیں۔ وہ تماشائیوں کی طرف داد طلب نظروں سے دیکھتا ہے، مگر وہ تالیاں نہیں بجاتے، داد نہیں دیتے، چپ چاپ کھڑے رہتے ہیں۔ پھر وہ پیالوں کو اوندھا کر کے باری باری اوپر اٹھاتا ہے۔ اب ہر پیالے کے نیچے ایک ایک گولا دکھائی دیتا ہے۔ وہ دوبارہ سردار اور دوسرے تماشائیوں کی طرف دیکھتا ہے، مگر وہ اب بھی خاموش رہتے ہیں۔ پھر وہ جیب سے ایک روپے کا سکہ نکالتا ہے، ایک کے دو اور دو کے چار بناتا ہے اور کہتا ہے،
مہربان قدردان، میں جادوگر نہیں ہوں، یہ محض ہاتھ کی صفائی ہے، جادوگر ہوتا تو یہاں نہ ہوتا، گھر میں بیٹھا سکے بنا رہا ہوتا۔
ہمیں معلوم ہے، تم کھیل دکھاؤ، سردار اسے ٹوکتا ہے۔
تو پھر تم خود ہی میدان میں آ جاؤ،
جمہورا کہتا ہے۔
مداری یہ لڑکا،
سردار غضبناک ہو جاتا ہے۔
میں معافی چاہتا ہوں سردار،
بڑا کہتا ہے اور اشارے سے جمہورے کو خاموش رہنے کی تلقین کرتا ہے اور باری باری بہت سے کھیل دکھاتا ہے۔ خالی گلاس پانی سے بھر جاتا ہے اور بھرا ہوا گلاس اوندھا کرنے سے پانی نہیں گرتا۔ مٹھی میں بند کر کے نکالنے سے رومال کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے۔ جلتا ہوا سگریٹ نگل کر کانوں کی طرف سے دھواں نکالتا ہے، کوڑیوں والے سے ڈسواتا اور اسے گردن میں ڈال لیتا ہے، منہ کے راستے پیٹ میں خنجر اتار کر نکال لیتا ہے، مگر سردار سمیت کوئی تماشائی تالی نہیں بجاتا، داد نہیں دیتا۔ وہ پریشان ہو جاتے ہیں، پھر اعلان کرتا ہے،
اب آخر میں میں جمہورے کے گلے پر چھری چلاؤں گا اور اسے ذبح کر کے دوبارہ زندہ کر کے دکھاؤں گا۔
سردار سمیت سارے تماشائی زور زور سے تالیاں پیٹتے ہیں۔ وہ بے حد حیران ہوتا ہے۔ عام طور پر تماشے کے آخر میں وہ اس کھیل کا اعلان کیا کرتا ہے تو بہت سے تماشائی اس کھیل کو ناپسند کرتے اور اسے منع کر دیتے ہیں، مگر پتہ نہیں یہ کیسے صفاق تماشائی ہیں کہ چھری چلانے کی بات سن کر تالیاں پیٹنے لگے ہیں۔ وہ جمہورے کو زمین پر لٹاتا ہے اور اس کے اوپر اسی طرح چادر ڈالتا ہے جیسے ہمیشہ ڈالا کرتا ہے۔ پھر تھیلے میں سے چھری نکال کر اس کی دھار پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتا ہے،
صاحبان قدردان، کوئی باپ اپنے بیٹے کی گردن پر چھری نہیں چلا سکتا، نہ ہی اللہ کے پیغمبروں کے سوا کسی میں اتنی ہمت اور حوصلہ ہو سکتا ہے، یہ سب کچھ ایک کھیل ہے، نظر کا دھوکا اس پاپی پیٹ کی خاطر۔
باتوں میں وقت ضائع نہ کرو،
سردار کہتا ہے،
چھری چلاؤ۔
ایک طرف سے آواز آتی ہے،
چھری چلاؤ، چھری چلاؤ۔
تماشائی شور مچاتے ہیں۔ وہ اپنی گھبراہٹ پر قابو پانے کی کوشش کرتا اور جمہورے کے قریب آ کر چھری چلاتا ہے۔ تماشائی زور زور سے تالیاں اور سیٹیاں بجاتے ہیں اور سکے پھینکتے ہیں اور جمہورے کے دوبارہ زندہ ہونے کا کھیل دیکھے بغیر کھسکنے لگتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے سارا پڑاؤ خالی ہو جاتا ہے۔ وہ جمہورے کو آواز دیتا ہے،
اٹھ پتر، پیسے جمع کر۔
مگر جمہورہ کوئی جواب نہیں دیتا۔ وہ گھبرا کر چادر ہٹاتا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ جمہورہ خون میں لتپت ہے اور اس کی گردن سچ مچ کٹی پڑی ہے۔
منشایات کا افسانہ تماشا خالد حمید سنا رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے ادبی مجلے صدا رنگ کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اجازت کا طالب ہوں، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں اسد نذیر۔
السلام علیکم۔ پاکستان میں رات کے 11، بھارت میں 11:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کا 1 بجا ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ آپ کے میزبان بہجت حاضر خدمت ہے۔ میرے ساتھ پروڈیوسر ہے ندیم یعقوب۔ حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں، پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان
میں داعش کا کوئی وجود نہیں، دہشت گردی کے خلاف پوری دنیا کو متحد ہونا ہوگا، پاکستانی سیکرٹری خارجہ کا بیان۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
افغانستان میں مشتبہ امریکی ڈرون حملے میں کم از کم 12 مبینہ عسکریت پسند ہلاک۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود۔